وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ. اور اس کی مثال کیا ہے؟ فتح مکہ. فتح مکہ کیسے؟ آپ دیکھیں جنگ بدر میں وہ آئے تھے ڈیفنسو وار، احد میں وہ آئے ڈیفنسو وار، احزاب میں وہ آئے ڈیفنسو وار، لیکن فتح مکہ میں وہ نہیں آئے تھے، وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ نے کیا کیا؟ خاموشی سے جا کے دبوچ لیا، اور بغیر کسی بڑے خون خرابے کے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے امن کا گھر بنا دیا. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا وہ دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے فتنہ فساد کرنے کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں. تو اس لیے دونوں قسم کی جنگ ہوتی ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جنگ کا مقصود کیا ہے؟ دین اللہ کے لیے ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، ظلم موقوف ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے. اور اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. مسلمان مال کے لیے نہیں لڑتا، جھنڈے لگانے کے لیے نہیں لڑتا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. وہ یکون الدین للہ کے لیے لڑتا ہے، کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، لوگوں کو ایسے ظالموں سے نجات ملے جو انہیں خدا کی طرف جانے سے روکتے ہیں. فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، کس سے باز آ جائیں؟ فتنے سے باز آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، فلا عدوانا، تو کوئی زیادتی نہیں، الا علی الظالمین، ہاں ظالموں پر، صرف ظالموں پر زیادتی ہوگی. ظالم کون؟ ایسے شر پسند کہ جو لوگوں کا جینا حرام کر دیں، اشتہاری مجرم جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. جس میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں دو لوگوں کو قتل کیا تھا، عقبہ بن ابی معیط اور نظر بن حارث کو. ان کا کردار آگے بھی آپ دیکھیں گے. فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی تھی، لیکن چار آدمیوں کو قتل کروایا گیا تھا. یہ چاروں اشتہاری مجرم تھے. ان میں سے ایک عبداللہ بن خطل تھا، جو تین ایسے جرائم میں ملوث تھا جن کی سزا اسلام میں قتل ہے. تین جرائم کیا تھے؟ کہ وہ اسلام سے پھر گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا. نمبر دو، اس نے خون ناحق کیا تھا. نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، توہین رسالت کرتا تھا. چنانچہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر خود پہنے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، جب آپ نے سر سے وہ خود کہتے ہیں بڑی ٹوپی کو اتار کر رکھا، تو ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن خطل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے. آپ نے فرمایا، اسے قتل کر دو. آپ دیکھیں، اب آپ کہیں گے اچھا آپ نے قتل کرا دیا، ایک جان مروا دی، اس نے بھی تو کسی کو مارا تھا، وہ بھی تو ایک شر پسندی کر رہا تھا، حج کر رہا تھا. ایک شخص جو اسلام کا پیغام لے کر آ رہا ہے، وہ اس کی کیا کر رہا تھا؟ برائیاں کر رہا تھا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا. ایسے لوگ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، مفسد ہیں، ان کو پکڑا ہی جانا چاہیے. اور پھر مرتد بھی ہو گیا تھا، فتنہ فساد پھیلا رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آگے بھی ہم جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس الزام کا بھی جائزہ لیں گے جو مسلمانوں پہ لگتا ہے کہ جی تلوار کے زور سے مسلمانوں نے ملک فتح کیے. تو ہم دیکھیں گے کہ کافروں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا، اس میں جتنا خون بہایا. اگر آج کی آپ نے نیوز پیپر پڑھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں افراد چچنیا میں بے گھر اور ظلم و ستم کا شکار. 100 حملے ہوئے ہیں ریسنٹلی ان پر، فضائی حملے، 100 حملے. تو ایسے میں کیا صرف یہ کہنا چاہیے کہ ہاں واقعی غلط کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں ظلم و ستم ہو، وہاں مظلوم مسلمانوں کی مدد کسی نہ کسی طرح سے ہونی چاہیے، جو بھی انسان کے بس میں ہو. اب یہ ہے کہ جو کچھ وہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں آج کی اس دنیا میں بھی مسلمان کہاں کسی کو ظلم ڈھا رہے ہیں. کوئی کمپیریزن کر دیں کہ جتنا ظلم مسلمانوں پہ ڈھایا جا رہا ہے، اس کے جواب میں مسلمان کہاں یہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں. اس کے مجرم بھی خود ہیں، ظلم بھی خود کرتے ہیں، بدنام بھی ہمیں کرتے ہیں. ہے نا عجیب بات. کر بھی سب کچھ خود رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی شور مچائے جا رہے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کسی حد تک مسلمانوں نے کئی جگہ ایسے کام کیے ہیں کہ انہیں بدنام کرنے کا موقع مل گیا، لیکن زیادہ تر یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. اب اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم نہ 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 وہ کہے ہاں ہاں تم مجرم, ہم کہے نہ نہ ہم مجرم نہیں, اس سے نہیں کام چلے گا. ہمیں اپنے کردار اور اپنے اعمال اور اپنے محاذ اور اپنے سرحدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ کام کر کے دکھائیں, ہم کچھ محنت کریں. ہمارا ہر شخص کچھ نہ کچھ کرنے لگے, صرف چھٹی منا کے ہم جہاد نہیں کر سکتے. چھٹی کے تصور کو ختم کر کے ہر شخص محنت کرے, پہلے سے بھی زیادہ محنت کرے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک انسان خود نہ بدلے. کسی نے لکھا کہ کشمیر سے بہت سے مجاہد آ کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی صالحیت کی خاطر جہاد کر رہے ہیں. جہاد تو صرف اللہ کے لیے, تو کیا پاکستان کے لیے جو جنگ کی وہ جہاد ہے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کس کے لیے بنا تھا؟ اسلام کے نام پر بنا تھا. تو اگر کوئی شخص پاکستان کو اس لیے بچاتا ہے تاکہ اسلام کو فائدہ پہنچایا جا سکے, تو اس کی ساری کوششیں پھر اسلام کے لیے, اللہ کے لیے ہوں گی. اور اگر کوئی محض وطن یا زمین کی خاطر ہو تو وہ چیز جو ہے وہ پسندیدہ نہ ہوگی. دوسرا سوال ہے کہ ایسا پاکستانی سولجر جو پیٹریاٹزم کی وجہ سے جنگ لڑے, کیا وہ جہاد کر رہا ہے؟ نہیں, صرف پیٹریاٹزم کے لیے جنگ نہیں ہوتی, جنگ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. یعنی اپنی جان جیسی چیز دینا اللہ کے نام پر وسوسی کی اجازت ہے, کسی اور چیز کے لیے نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بلکہ یقین ہے کہ پاکستانی فوج کے جو موٹوز ہیں اس میں جہاد, تقوی اور فی سبیل اللہ اور اس طرح کی ٹرمز بھی موجود ہیں, اور ان کو باقاعدہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ تمہاری یہ کوششیں اللہ کی خاطر ہیں. شہید جو بھی ہو, جو بھی کوئی شخص کوشش کرے, وہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. خواہ آپ کسی کو کتنی بھی تعلیم دیں, مثلا اگر ہم روز بھی آپ سے یہ کہیں کہ آپ سب اللہ کے لیے آئیں, تو ہمیں کیا معلوم آپ کس لیے آ رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ تو اب ہمارا یہ فرض نہیں کہ ہم آپ کے پیچھے پڑ کے آپ کی نیتیں جانیں یا کھولیں, نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمیں اس میں ذن ہی رکھنا چاہیے ہر دوسرے مسلمان کے بارے میں, جو بھی کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے وہ اچھی ہی نیت سے کر رہا ہوگا. لہذا کسی کے بارے میں, کسی کے دل اور نیت کے بارے میں ہم فتویٰ نہیں دے سکتے اور دینا چاہیے بھی نہیں, کیونکہ اگر ہم کوئی غلط بات کریں گے, غلط سٹیٹمنٹ بولیں گے, تو اس پر اس شخص کو تو نہیں, ہماری ضرور پوچھ ہوگی. لکھتے ہیں کہ عام زندگی کے معاملات میں بھی کیا اجازت ہے کہ ظلم کا بدلہ میں سیلف ڈیفنس کریں؟ گھریلو معاملات ہیں تو پھر ظلم کی حد کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ظلم ہوتا ہے, جیسے میں پہلے بھی ڈیفائن کر چکی ہوں, کہ ودع الشیء فی غیر محلہ. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا, کسی شخص کو اس کا حق نہ دینا. تو ظلم کیا ہے؟ کہ کسی بھی شخص کو اس کا حق نہ ملے. اب ڈیفائن کس طرح کریں گے ظلم کو, کہ جب کسی کو حق نہیں دیا جا رہا تو کیا واقعی وہ اس کا حق تھا جو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ اگر وہ اس کا حق ہی نہیں, تو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں وہ حق ہے بھی یا نہیں. اگر واقعی وہ حق آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, پھر وہ کوئی آپ کو نہیں دیتا تو نہ دینے والا ظالم شمار ہوگا. ایسی صورت میں انسان اس کا تقاضا کر سکتا ہے, احساس دلا سکتا ہے, لیکن جواباً ظلم نہیں کر سکتا. پھر فرمایا الشہر الحرام وبالشہر الحرام, ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عربوں کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی کچھ مہینے ایسے تھے کہ جن میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ قافلوں کو حج اور عمرہ پرفارم کرنے کے لیے آنا جانا پڑتا تھا. اب اس کا حل کیا نکالا گیا کہ کیا کیا جائے؟ ہوا یہ کہ اس میں ذیقعد، ذوالحج، محرم اور عمرے کے لیے رجب کا مہینہ خاص کر دیا گیا. ان کو ماہ حرام قرار دیا گیا. ذیقعد، ذوالحج، محرم. ذیقعد سے لے کر محرم تک حج کے لیے قافلے آتے اور جاتے تھے, اور رجب میں عمرہ ہوتا تھا. تو ان مہینوں میں جنگ بند تھی. لیکن عربوں کے ہاں ایک قاعدہ یہ بھی بن چکا تھا کہ جب وہ حرام مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے کہتے چلو اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور حلال مہینے کو حرام بنا لیں گے. اس لیے وہ ان مہینوں میں بھی جنگ کرتے. اب مسلمانوں کے ذہن میں خیال آیا کہ پھر ہم کیا کریں, ہمیں تو حرمت کا پاس رکھنا ہے. تو مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ اگر وہ ان مہینوں میں بھی تم سے لڑے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ ان مہینوں میں لڑ لو. یہاں رخصت دے دی گئی، رعایت دے دی گئی. والحرمات و قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. کس کی حرمتوں کا؟ قافلوں کو، یعنی جو قافلوں کو لوٹیں گے ان سے بدلہ لیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ قصاص اور ظلم میں فرق ہے. قصاص کیا ہے؟ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا ہی کر لیا جائے. اور ظلم کیا ہے؟ کہ کسی کی بات بری لگے تو جواب میں مذاق اڑایا جائے، گالی گلوچ کی جائے، زیادتی کی جائے. اور تیسری شکل عفو درگزر کی ہے، کہ بری لگے بھی تو معاف کر دیا جائے. بدلہ بھی جائز ہے، عفو بھی جائز ہے، لیکن ظلم جائز نہیں. تو یہاں پر میں والحرمات قصاص، بدلہ لے سکتے ہو حرمتوں کا. فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس کا بدلہ لو. زیادتی کرو نہیں یہاں ہوگا، لفظی ترجمہ تو اگرچہ زیادتی ہے لیکن جواباً اتنا حملہ کر سکتے ہو. بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی جتنا اس نے تم پہ زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی. پھر فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بھی اقسام البر میں سے ہے، اور خاص طور پر جب دین کے دفاع کا موقع ہو تو اس میں اپنا مال بھی لگاؤ. مال کو صرف ذاتی فائدے کے لیے خرچ کرنا ناپسندیدہ ہے. یعنی ذاتی فائدوں کے لیے مال خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ذاتی فائدے، صرف اپنی ذات، تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. تو مراد اس سے کیا ہے؟ ہلاکت کہاں ہے؟ اللہ کی راہ میں نہ دینا بھی ہلاکت کا سبب ہے، حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، اسراف. جہاد نہ کرنا بھی، یا جہاد کے لیے خرچ نہ کرنا بھی ہلاکت ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو. یعنی خرچ کرتے وقت دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. پیچھے کیا فرمایا؟ معتدین سے محبت نہیں رکھتے، یہاں پر میں محسنین سے محبت رکھتے ہیں، کہ جو حق سے زیادہ دینے والے ہوں، نہ کہ زیادتی کرنے والے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور نیکی کی قسم کیا ہے؟ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا کرو اور پورا کیا کرو. ایک ایک لفظ کے اندر کئی کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں. اتمو، پورا کرو، تمام کرو. اس سے معنی کیا کہ جو شخص حج اور عمرے کی نیت کر لے اسے وہ پورا کرنا پڑے گا، نہ کر سکے تو کفارہ دینا ہوگا اور قضا بھی دینی ہوگی. جیسے نماز آپ نہیں پڑھ رہے، نفل تو نہیں پڑھے، لیکن اگر آپ نے شروع کر کے توڑ دیا تو آپ کو دوبارہ وہ پڑھنی پڑے گی، اس کی قضا دینی پڑے گی. بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں حج ایک میلہ بن گیا تھا. حج کیا تھا؟ ایک تجارتی میلہ. اس کی کوئی روح باقی نہیں رہی تھی، اتنا تو نہیں لیکن کافی حد تک ہمارے ہاں بھی یہ بس ایک اکٹھ بھیڑ ہی ہو گئی ہے. وہ مقاصد نہیں پورے ہو رہے جو حج کے اصل میں ہیں. تو اہل عرب کو احساس دلایا کہ جو مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہارا طرز عمل مختلف ہونا چاہیے. تمہیں للہ، اللہ کے لیے حج کرنا چاہیے، پوری روحانیت کے ساتھ. اور اسی طرح عمرہ کو بھی. فَإِنْ أَحْسِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی حج پہ نہ جا سکو، احرام پہن کے گھر سے نکل گئے، رستے میں روک لیے گئے. مثلا یہاں سے آپ چلے گئے جدہ میں، جب پاسپورٹ دکھا رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے واپس کر دیا کہ چلے جاؤ، نہیں جا سکتے. اب کیا کریں؟ گھر آ جائیں، آنا ہی پڑے گا، اور تو کچھ نہیں حال، یا جیل جانا پڑے گا. خیر، یہ اس دور میں سمجھنے کے لیے بات بتا رہی ہوں. اسے اور تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا جہاز وہاں جانے کی بجائے کہیں اور اتار لیا جائے, اللہ نہ کرے نہ کرے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہو, اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پاسبل رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. تم حکم تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ پھر کریں کہ آپ ایسی کوئی رکاوٹ آ گئی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, گھیر لیا گئے تو اب کیا, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو میسر آئے قربانی میں سے, یعنی قربانی دے دو. ہدی کہتے ہیں قربانی کو, ایک جانور جیسے بکرا وغیرہ یا بڑے جانور کا ساتواں حصہ. اب دیکھیں کہ حج تو فرض ہوتا ہے لیکن عمرہ تو فرض نہیں ہوتا, تو پھر کیا کریں؟ اگر نیت کر لیں تو وہ بھی فرض ہو جاتا ہے. جیسے نفل نماز نیت کر لیں تو فرض ہوگی کہ اسے پوری کی جائے. یہ نہیں کہ مثلا آپ نے نفل شروع کیے, ایک رکعت پڑھی تو آپ کہیں, کوئی آ گیا تو آپ کہیں اچھا چلو توڑو نماز چھوڑو, پڑے نفل ہی تھے نہ خیر ہے اب کیا پڑھنے. ایسے نہیں کر سکتے آپ, آپ کو پورے کرنے ہیں, یا ابھی کر لیں اگر توڑ بیٹھے کسی وجہ سے تو دوبارہ پڑھ لیں. اسی طرح عمرہ نفل ہے لیکن اگر آپ نے احرام پہن لیا اور نکل گئے اور روک لیے گئے تو فرض ہے, اب اس کی قضا دینی ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے سال عمرہ نہ کر سکے تو اگلے سال انہوں نے عمرہ تل قطع کیا. اسی لیے احرام باندھتے ہوئے یہ نیت کر لی جانی چاہیے کہ وہ محلی من الارض حیث تحتبسنی, کہ میرا حلال ہونا وہاں ہوگا جہاں مجھے روک لیا جائے, یعنی جہاں مجھے روک لیا جائے گا وہاں سے میں حلال ہو جاؤں گا. تو کیا حکم ہے؟ قربانی کرو. ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محلہ, اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ قربانی واپس پاکستان آ کے نہیں کرنی آپ نے, یا اپنے گھر میں نہیں قربانی یہ ہو سکتی. یہ قربانی کہاں ہوگی؟ خود نہیں جا سکے, قربانی کے جانور بھیجو, وہاں جا کے کرواؤ, یعنی ان جانوروں کو آگے بھیج دو. اب آج کے دور میں تو جانور جہاز کے ساتھ نہیں لے گئے, اگر لے جانا چاہے تو ان کا الگ ٹکٹ دینا پڑے گا آپ کو. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہیں پر آپ کسی کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں, کسی کمپنی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم پیسے ڈراپ بھیج رہے ہیں, ہمارے حصے کا جیسے شرکت اور راج ہی ہے, وہ لوگوں سے پیسے لے کے قربانیاں ان کی کر دیتے ہیں, تو وہ وہاں قربانی کرا دیں منا کے اندر. یہ ریچول ہے نا, اس لیے پابندی کہ وہیں قربانی ہو. ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله, اور سر نہیں منڈوانا اس وقت تک جب تک کہ قربانی ہو نہ جائے, اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. پھر کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضن, جو کوئی بیمار ہو جائے, او بھی عزم من رأسه, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے کہ سر منڈوا ہی نہیں سکتا, کوئی زخم ہو گیا, چوٹ لگ گئی, پھٹ گیا, تو اب کیا کرے؟ ففدیتم من صیام, روزے سے فدیہ دے, او صدقتن, یا صدقہ کرے, او نسکن, یا قربانی کرے. اب یہاں تو قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ کتنے روزے رکھے, اب ذرا عمل کریں قرآن پہ خود ہی. لوگ کہتے ہیں حدیث قرآن میں اختلاف کا سبب ہے, دین میں اختلاف پیدا کرے, کہتے ہیں نا, میں نے تو بہت دفعہ یہ بات سنی. لوگ کہتے ہیں اگر سب لوگ صرف قرآن کو پڑھیں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا, اختلاف شروع ہوتا ہے جب لوگ اپنے اپنے مسئلے نکالتے ہیں. ہاں اپنے اپنے نکالنا تو ہوتا ہے, لیکن اگر سب لوگ سنت کے مطابق چیز لے لیں تو نہیں ہوتا. مثلا اب آپ نے روزے رکھنے ہیں, آپ چھوڑیں حدیث کو ایک طرف رکھیں, اب سب ذرا بتائیں کتنے رکھنے چاہیے. کیا اگر ہر ایک کا جواب الگ الگ نہ ہو تو اختلاف ہوا یا نہیں؟ یہ تو زیادہ اختلاف کا سبب ہے. مثلا اب کئی دن سے یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ چھٹیاں کب ہوں گرمیوں کی. روز مجھے ایک چٹ پڑتی ہوں اس پہ لکھا ہوتا ہے جون کر دیں, اگلی ہی پڑھتی ہوں اس پہ لکھا ہوتا ہے جولائی کر دیں, اگلی پڑھتی ہوں تو اس پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں ایک ڈیسیزن لے لوں گی تو وہ سب کو ماننا پڑے گا, جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا. تو اس میں کچھ لوگوں کو نقصان تو ہوتا ہی ہے, لیکن حل یہی ہے کہ ایک ایسا حل آ جائے. تو اسلام کے بہت سے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل پیش کر دیا کہ یہ لو اس طرح کر لو, جھگڑا ختم ہو گیا. کیونکہ قرآن میں بھی آتا نا, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوہ اللہ و رسول، اگر جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، تیسرا کسی اور کا نام نہیں لیا گیا کہ کسی اور کی طرف لوٹاؤ، یعنی دین کے معاملات میں، دنیا نہیں دین کے معاملات میں، عبادات وغیرہ میں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی پھر ہم پہ چھوڑ دی، اچھا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہی چیزیں ہمارا ٹیسٹ ہے، ان میں اجتہاد ہوگا اور پھر تھوڑا تھوڑا اختلاف بھی ہوگا، اس اختلاف کو برداشت کرنا ہوگا تاکہ دین میں ایک وسعت آئے، خوبصورتی آئے. اور اسی ٹیسٹ میں ہم لوگ ناکام ہو رہے ہیں. کیا ہم سب مسلمان جو مثلاً اس شہر میں رہتے ہیں مسلمان نہیں؟ سب کلمہ پڑھتے ہیں نا، سب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد رسول. اگر ویسے نہ بھی کہیں تو نماز میں اذان میں سنتے ہیں نا روز، اس کا جواب دیتے ہیں نا. اس کا جواب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب کو جواب میں یہ کہنا پڑتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپس میں نفرتیں ہیں؟ سب نماز پڑھتے ہیں، کدھر منہ کرتے ہیں؟ سب ادھر ہی منہ کرتے ہیں. پھر اختلاف کیوں ہے؟ مخالفت کیوں؟ اختلاف تو ہوگا، مخالفت کیوں ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ مثلا ایک اگلی صف میں کھڑا ہے، ایک پچھلی میں کھڑا ہے، ایک دائیں کھڑا ہے، ایک بائیں. لیکن مخالفت کیا ہے؟ کہ اگلے والے پچھلوں کو برا کہیں، پچھلے والے اگلوں کو کہیں، دائیں والے بائیں کو، بائیں والے مشرق اور مغرب کی طرف کھینچے. فللہ المشرق والمغرب، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے، کہ یہ چھوٹے چھوٹے فقہی مسلکوں کے اختلاف گوارا کر لیں. جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیں، اس کی ٹانگ نہ کھینچیں، اس کو اپنے اوپر لا کے ادھر ہی پکا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں جب تک تم یہ نہیں کرو گے تو تم تو مسلمان نہیں. یہ جو کفر کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ انہی چیزوں پہ لگ رہے ہیں. یہ ایک دوسرے سے جو پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ فلاں یہ کر گیا، وہ فلاں یہ کر گیا، یہ سب یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جن چیزوں میں اجتہادی اختلاف ہے ان میں بھی ایک ورڈکٹ، ایک قانون دے دیتا یہ کر لو؟ کر سکتا تھا نا، لیکن اس نے نہیں کیا. اس لیے کہ اگر ہر چیز میں قانون بنا دیا جائے چلنا دھوبر ہو جائے. اگر سڑک کے اوپر ہر ایک گاڑی کے لیے لائنیں کھینچ دی جائیں کہ بس اس باریک لائن کے اندر تم نے رہنا، دیکھیں کتنی مشکل ہو جائے ڈرائیونگ. اگر آپ کو کہیں چلنے کے لیے ایک لکیر کھینچ دی جائے کہ اس لکیر کے فقیر بن جاؤ، بس اس کے اوپر ہی پاؤں رکھنا ہے تو آپ گرنے لگ جائیں، مصیبت ہو جائے چلنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں میں ذرا سہولت دے دی، چلو کچھ یہ کر لیں، کچھ وہ کر لیں، وسعت رکھ دی. اب جیسے نماز کے اوقات میں کتنی وسعت ہے، فجر کا وقت ایسا تو نہیں کہ پانچ منٹ کے اندر شروع اور پانچ میں ختم، نہیں. ظہر کا وقت کتنا لمبا وقت ہوتا ہے. اب کوئی شخص اگر پہلے وقت میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا دوسرے میں، تو دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کھڑے ہو جائیں؟ لڑنا چاہیے ان کو؟ نہیں. یہ وسعت تو اللہ نے خود رکھی ہے، تو جو وسعتیں اللہ نے رکھ دی ان کو رکھو اور ان کی بنا پر مت جھگڑو. تو میں یہاں یہ بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ اگر ہر کوئی خود فیصلہ کرنے لگے کہ کتنے روزے رکھے، کتنا صدقہ دے، کتنی قربانیاں کرے، تو نہیں ہم فیصلہ کر سکتے. لہٰذا ہمیں کہاں دیکھنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ نے کیا فرمایا. حدیث میں وضاحت ہے، تین روزے، چھ مسکینوں کا کھانا، آدھا سا گندم، نصف سا، سا کہتے پیمانہ ہے گندم. روزوں کے علاوہ دوسرے دو فدیوں میں کچھ اختلاف ہے. بعض کے خیال میں مکہ میں، بعض کے نزدیک، یعنی مکہ کے اندر اور بعض کے نزدیک کیا ہے، کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. اچھا چلیے، من سیامن روزہ کتنا؟ تین. صدقہ نصف سا گندم، نسک قربانی، یعنی ایک جانور قربان کرنا، اس میں ایک بکری کا حکم ہے. اور نسک کیا ہے؟ نسیکا کی جمع ہے. اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو تقرب اللہ کے لیے کی جائے. ایک تو نہیں آپ کے بازار میں سلاٹر کیے ہوئے بکرے پڑے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی خاطر تھوڑی کیے ہوتے ہیں، یہ تو ویسے کھانے کے لیے کیے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کیا جائے اس کو نسیکا بولتے ہیں، نسیکا، اور اس کی جمع ہے نسک. ہدی قربانی کا جانور جو ذبح کے لیے بیت اللہ بھیجا جائے اس کو ہدی بولتے ہیں، خواہ اونٹ ہو گائے یا بھیڑ، جو بھی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج تک، یعنی عمرہ اور حج ایک سفر میں کرنا چاہے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آئے قربانی میں سے وہ کر لے، یعنی حج پر قربانی کرنی ہوگی. لیکن کون سے حج پر؟ حج تمتو پر. یاد رکھیں، حج تمتو اور قران میں قربانی ہے، افراد میں قربانی واجب نہیں. اب آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے، وہی کیوں نہ کر لیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ مکہ والے کیا کرتے ہیں. جی، حج پہ انشاءاللہ میں جلد ہی ایک لیکچر دینے والی ہوں، وہ آپ سب کو بھی میں چاہوں گی کہ اٹینڈ کریں، تاکہ حج سے متعلق ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بھی واضح. صرف ایک سوٹیبل ٹائم، سوٹیبل جگہ کا انتظار ہے، جلد ہی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کر دیں گے آپ کو. لیکن اس سے پہلے جو جو قرآن میں آتا ہے، وہ آج بھی اور کل بھی آج چیپٹر جو حج کے بارے میں ہے، تو کچھ باتیں یہاں آ جائیں گی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو جس کو اب قربانی نہ ملے وہ کیا کرے، دے ہی نہیں سکتا، غریب آدمی ہے، میسر ہی نہیں، تین روزے رکھ لے. فی الحج، حج کے دنوں میں، یہ کون سے ایام حج، یعنی پہلی ذی الحج سے لے کر نو تک. وسبعت اذا رجعتم، اور سات جب تم واپس گھر آ جاؤ، اپنے ملک آ جاؤ. تلک عشرۃ کاملہ، یہ دس مکمل ہوئے. ذالک، یہ حکم، لمن، واسطے اس کے ہے جو، لم نہ یکن ہو، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب. جن لوگوں کا گھر مسجد حرام یعنی مکہ میں نہ ہو، یہ حکم ان کے لیے ہے. جو مکہ میں ہو وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے حج خالی حج ہے، قربانی نہیں ہے. وہ قربانی تو صاحب حیثیت ہی دے گا نا، لیکن جو یہاں سے حج کرنے کو جائے گا، اسے قربانی کا بھی ساتھ انتظام کرنا ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو. ہر حکم کے آخر میں وَاتَّقُوا اللَّهَ ہے، کتنا دہرایا تقویٰ. وَعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو. کس بات کا علم؟ کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت بدلہ لینے والا، سخت سزا دینے والا، کہ حج کے احکام کی خلاف ورزی اگر کی تو ثواب کی بجائے عذاب ہوگا.